الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا حدیث کا, کون سی حدیث تک ہم نے کیا تھا, تھوڑا سا ریمائنڈ کرائیں گے کس حدیث تک ہم نے
کمپلیٹ. سر ہم نے 14:11 پہ تھے, ہم اب جو نظر کا وہ سب پوچھ رہے تھے آپ, اور اب میجک کا شروع کرنا ہے جو سحر کا 14:12 سے.
14:12 ٹھیک ہے. علاج اور بیماری, جی ہم نے جادو کا پڑھا تھا, ہم نے نظر کا پڑھ لیا تھا, ہم نے دیکھا تھا کہ نظر بد کیا چیز ہوتی ہے, ہم نے دیکھا تھا کہ جادو کی کیا حقیقت ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہاں سے آگے ہم کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بہت کم لوگ آئے تھے. جی امرین دار آپ بتائیں گی کہ جادو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوا تھا, اور کیا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی جادو ہو سکتا ہے؟ جی امرین.
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ, سوری میرا نام سنائی نہیں دیا تھا پہلے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا جو اثر ہوا تھا ان کو انسانی حیثیت میں ہوا تھا, ان کے قرآن اور وحی کے اوپر بالکل بھی اثر نہیں ہوا تھا, لیکن وہ کچھ کچھ باتیں بھول جاتے تھے اور ان کو یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ کون سی ازواج مطہرہ میں سے کن کے پاس گئے تھے یا کہاں سے آئے ہیں. اور نیک لوگوں پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے. جی
ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن کثیرا. یعنی اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیسے کس کے ہو گیا, کسی کے اوپر کیوں ہو گیا, جبکہ وہ اتنا نیک ہے, اس لیے کہ کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. ارم آپ بتائیں گی کہ جادو کے لیے کسی کے اوپر ہو جائے تو اس کا توڑ کرنے کے لیے کیا جادو کر کے پاس ہی جانا درست ہے؟
جی سر نہیں, اس کے لیے بالکل جادوگر کے پاس نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوتا ہے بلکہ رقیہ یا جو مسنون طریقے اس طریقے سے کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, تو آپ بتائیں گی کہ رقیہ وغیرہ میں کیا چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں, یا کون سی دعائیں ہیں جو مانگ سکتے ہیں؟
جی سر اس میں وہی قرآن کی دعائیں ہیں جو قرآن کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنت سے ملتی ہیں, اسی کو ہی پڑھنا چاہیے, اور وہی طریقہ سب سے صحیح رہتا ہے اس کو توڑ کرنے کا.
جی صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان کی پابندی آپ کر سکتے ہیں. معوذات خاص طور پہ اس کے اندر بہت بینیفیشل ہیں, اور اسی طرح سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا وہ بھی ان اثرات کو ختم کرتی ہے. تو یہ چیزیں کچھ ہیں جو کہ جادو کے لیے بہت توڑ کرنے کے لیے کارآمد ہیں. معوذات میں ارم آپ بتائیں گی کہ معوذات کن کو کہتے ہیں, کون سی؟
سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص.
جی سورہ, جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور معوذتین؟
جی سورہ فلق اور سورہ ناس.
شاباش, ٹھیک ہے. یعنی معوذتین جب کہیں گے تو آپ دیکھتے ہیں تسمیہ ہے نا, تو پھر اس وقت سورہ فلق اور سورہ ناس, اور اگر معوذات کہتے ہیں تو پھر تیسری سورت بھی بیچ میں ملا لیں, سورہ اخلاص. اچھا ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو پڑھنے کا طریقہ جیسے کہ ہم رات کو بھی پڑھتے ہیں یا ہم نمازوں کے بعد بھی پڑھتے ہیں, تو زیادہ بہتر ان کا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ پہلے سورہ اخلاص پڑھی جائے, پھر اس کے بعد سورہ فلق, پھر سورہ ناس, پھر اس کے بعد اگین, کیونکہ تین تین دفعہ پڑھنی ہوتی نا, پھر اگین سورہ اخلاص, پھر فلق, پھر ناس, پھر اگین سورہ اخلاص, فلق, پھر ناس. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ پڑھیں. تو یہ پڑھی جائیں. اسی طرح آپ اگر مسنون دعائیں جو ہیں, خاص طور پر باتھ روم میں جانے کی جو دعا ہے, کیونکہ وہاں پر شیاطین کا ڈیرہ ہوتا ہے, تو وہ دعا پڑھی جائے. اسی طرح خاص طور پہ ہمارے عورتوں کے جو ایام ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اللہ کے کلام سے دور ہوتے ہیں, تو اپنے ایام میں بھی اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولیے. اپنے ایام میں بھی یہ معوذات پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, صبح شام کی دعاؤں کی پابندی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ایون یہاں تک ہی بےچارے احتیاط کرتے ہیں, اب ہماری کیا اس کو کہا جائے لا علمی ہے, کہ وہ بےچارے جانماز بھی نہیں پکڑتے, کہ وہ جانماز بھی آپ پکڑ کے دے دیں, کیونکہ میں تو میرے تو یہ ہے. حالانکہ واضح حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے, یا گزر بھی سکتے ہیں ایون مسجد میں سے, تو ایسی چیزوں کو اتنا بڑا ہوا بنا لینا کہ ہم نے کوئی اللہ کا نام ہی نہیں لینا جبکہ ہم حیض کی حالت میں ہیں, تو بتائیں ہماری پروٹیکشن بھی کیسے ہوگی. اس لیے ان دنوں میں چونکہ شیاطین, یعنی سمجھنے ایسے ہو جاتا ہے نا کہ انسان ایک, جیسے مثال کے طور پہ سردی کن لوگوں کو زیادہ لگتی, جو کمزور زیادہ ہوتے ہیں, تو ان دنوں میں سمجھ لیں کہ ہم جیسے کمزور ہو گئے کیونکہ ہماری نماز نہیں ہوتی اس طرح سے, اللہ تعالیٰ سے ویسا کنیکشن اس طرح بن نہیں پاتا جیسے ہونا چاہیے. لیکن اکثر ہم ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, اگر نماز چھوڑی ہے تو اب بالکل ہی ذکر اذکار بھی چھوڑ دی ہیں, دعائیں بھی چھوڑ دی ہیں, تو یہ نہیں کرنا, اپنی طرف سے احتیاط ضرور کریں. اچھا, اب کیسے آپ کسی کو پہچانیں گے؟ بہت سارے لوگ ہمیں بتاتے ہیں جی فلاں کے پاس آپ چلے جائیں, فلاں آپ کو اس کا جادو کا توڑ کر دے گا فلاں, تو کیسے پہچانا جائے کہ اگر یہ حق پہ ہے یا نہیں ہے؟ عشرت آپ بتائیں گی.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
استاذہ, پہلے ہم جس کے پاس جائیں دیکھیں کہ کیا وہ متقی ہے, نمازی پرہیزگار ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن سے کر رہے ہیں یا پھر ان یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہے اور ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. جیسے وہ لوگ اگر ماں کا نام پوچھیں, تصویر یا کالے کپڑے, یہ جادو کی ڈپری, تو ہمیں اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ متقی کون ہے اور یہ غلط
چیزیں کرنے سے علاج کر رہے ہیں. یا جی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ علاج جو بھی کر رہے ہیں جادو کا, کہتے تو سارے ہی ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں, کوئی بھی کہتا نہیں ہے کہ ہم کوئی برے ہیں, لیکن کیا وہ جائز والا کر رہے ہیں یا ناجائز ہے, تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر وہ ماں کا نام پوچھے, اگر وہ کوئی کپڑا مانگتا ہے جس پہ پسینہ لگا ہو, وہ کبھی کوئی الو کی سیری اور کبھی کوئی خون اور کبھی کوئی اس طرح کی چیزیں اور فلانی جگہ پہ پھینک دو اور یہ کر دو, یہ اس قدر کامن ہے. اور یعنی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں جبکہ ہم سب اتنے پڑھ لکھ بھی گئے, اویئرنیس بھی اتنی آ گئی, پھر بھی جادو کا دھندا اس قدر چل رہا ہے ہمارے یہاں کہ بیان سے باہر ہے, یعنی اور کھلم کھلا چل رہا ہے, ایسے نہیں کہ کوئی شرم نہیں ہے کسی کو, کھلم کھلا ان کے اشتہار اور ان کے ایسے دیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یعنی ٹی وی پہ دیواروں کے اوپر وال چاکنگ اور اخباروں میں اشتہارات ایسے دیے جاتے ہیں جیسے کہ سمجھ لیں آپ, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہ جیسے خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کا کام اتنی دیر میں ہو جائے گا, آپ کا یہ اتنی دیر کے اندر آپ کا کر دیں گے محبوب قدموں میں اور فلاں اور کالے جادو اور عملیات کے ذریعے اور فلاں کے, صاف بولا جاتا ہے اور پھر بھی ہم پاگل بنتے ہیں اور پھر بھی ہم اتنی اپنی خواہشات کے پیچھے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہم تب بھی ان کے پاس جاتے ہیں, اپنے پیسہ بھی لٹاتے ہیں اور بعض دفعہ اپنا, کوئی عورتیں اپنی عزت کھو دیتی ہیں, اپنا ایمان بھی جاتا ہے انسان کا. تو اس چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کرنے والا ہے ہر کام کو. تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہی تھی, انہوں نے پھر میرے سے آ کے ڈسکس بھی کیا کہ میں اس قدر زیادہ پریشان ہو گئی تھی, کوئی ان کے گھر کے مسئلے تھے, کہ میں نے بس وہ اشتہار دیکھا اور میں نے ان کو بھیج دیا, اب انہوں نے وہاں سے مجھے یہ تعویذ اور یہ چیزیں بھیجی ہیں اور پتہ نہیں کیا چیزیں اور بھی بتا رہی تھیں, تو اب میں یہ یوز کروں یا نہیں. تو لیکن بعض دفعہ ہم قرآن پڑھ کے بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو اتنا زیادہ ڈیسپریٹلی چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ایمان کھو دیتے ہیں. تو اس کے اوپر ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی جادوگر کے ہاتھ میں نہیں. اگر کسی پہ ہو بھی گیا تو تب بھی میں نے ان لوگوں کے پاس نہیں جانا اور اللہ کے کلام کے ذریعے ہی اس چیز کا علاج کرنا ہے. بعض لوگ رقیہ کے ذریعے کرتے ہیں, صحیح یعنی بھی لوگ ہوتے ہیں, قرآنی آیات کے ذریعے بھی کرتے ہیں, مگر ان کو پہچاننا پھر بہت ضروری ہے. اور جادو برحق ہے, اس کے اندر یہ کہہ دینا نہیں جی ہم نہیں مانتے جادو کو, ہم نہیں مانتے اس طرح کی چیز کو, تو اس بارے میں پھر ہم ان کو کیا کہیں گے؟ اگر کوئی کہے کہ ہم جادو کو ہی نہیں مانتے, راشدہ کالی آپ بتائیں گے کیا کہیں گے پھر آپ؟ جی جی راشدہ کالی, آپ کا انمیوٹ کیا تھا, جی اب بتائیے, آپ انمیوٹ ہیں جی راشدہ
جی. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
جی جس طرح اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ وہم نہ کیا جائے, اگر کسی پر جادو ہے تو جو شرعی طریقے سے اس کا علاج کیا جائے, جیسے قرآن کی رقیہ وغیرہ سے, اور اللہ کا ذکر صبح شام کیا جائے, اس کی حفاظت کی جائے پہلے سے ہی, تاکہ ہم پر کسی پر نظر بد نہ لگے, جادو کا اثر نہ ہو. اس کے علاوہ اپنی
جادو کی دلیل کیا ہے کہ جادو برحق ہے؟
جادو کی دلیل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا, اور اس پہ حدیث ہی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا گیا.
قرآن سے کوئی آپ ریفرنس دے سکتی ہیں کہ جادو ہوتا ہے؟
ہاں قرآن میں بھی تو ذکر ہے نا, دو فرشتوں کا ذکر ہے جو کہ دو فرشتوں کا ذکر ہے جو گھروں کو توڑنے کا جادو سکھاتے تھے, لیکن انہوں نے خود منع کیا تھا کہ نہ یہ نہ سیکھا جائے.
بالکل صحیح, جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی راحت, آپ بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بیمار لایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ان پہ دم کرتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جائے تو جیسے ہمیں ملتا ہے آگے سے آئے تھا, ابو سعید خدری سے بھی بیان کیا کہ ایک قافلہ تھا جو سفر پہ جا رہا تھا, تو کہیں راستے میں کسی قبیلے میں رکا تھا, تو ان کے سردار میں سورۃ فاتحہ پڑی تھی, ان کے سردار کو سانپ ڈس لیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ہے آپ میں سے, تو انہوں نے سورۃ فاتحہ کا دم کیا تھا.
صحیح.
تو یہ ہمیں دلیل ملتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم کرتے تھے اور اپنا دابِ لحم لگاتے تھے, منہ سے نکال کے, تو وہ صحیح بندہ ہو جاتا, شفا ہو جاتا, مل جاتا.
یعنی قرآنی آیات پڑھ کے یا دعائیں پڑھ کے دم کرنا, جس کو کہ ہم رقیہ کہتے ہیں, وہ کرنا مسنون ہے, اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح معوذات پڑھ کے بھی آپ دم کر سکتے ہیں, رقیہ کر سکتے ہیں. تو یہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے, سنت کے مطابق ہے, اس لیے یہ کرنا کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جہاں پہ آپ علاج کراتے ہیں وہاں پہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی انسان جاری رکھے تو اچھی بات ہے. اور کن کن چیزوں کے اوپر ہم کر سکتے ہیں, یعنی اگر ہم نے دم کرنا اور رقیہ کرنا ہے تو بیمار کے لیے بھی کر سکتے ہیں, نظر والے کے لیے بھی کر سکتے ہیں, زہر کا کاٹا جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ سانپ کاٹ گیا تھا اس میں بھی کر سکتے ہیں, تو ان ساری چیزوں میں ہی کر سکتے ہیں. تو نظر بد اگر کسی کو لگنے کا ہو تو اس میں بھی رقیہ کام دیتا ہے. ٹھیک ہے, صرف ہم بیماری کے لیے ہی سوچتے ہیں, لیکن اس میں بھی اسی طرح یہ تو میرا اپنے تجربے کی بات ہے کہ ایک دفعہ مجھے شہد کی مکھی نے کاٹ لیا تھا, تو جہاں پہ وہ نمک والا پانی لگایا وہاں پہ میں نے دم بھی کیا, رقیہ کیا سورہ فاتحہ کا, اسی حدیث کی روشنی میں. یہ بہت بہت پرانی بات ہے, یعنی میرے خیال میں ٹین ایج تھی جب کی بات ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اسی وقت الحمدللہ ایسے درد غائب ہوا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھیڑ کا کاٹا ہوا کیسا زہریلا ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ فوراً درد جاتا رہا الحمدللہ. تو اس لیے اگر کبھی انسان کو ایسا لگے, کوئی نظر بد کا اندیشہ ہو, تو بجائے صرف یہ کہتے ہیں ہائے نظر لگ گئی, ہائے بےچارے کو نظر لگ گئی, آپ علاج کے طور پہ رقیہ تو کر کے دیکھیے. جی, اور موزتین کس کے اوپر پڑھے جا سکتے ہیں؟ نظر بد کے لیے بھی پڑھے جا سکتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں رقیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ان کے ذریعے رقیہ کیا, وہ دعائیں اگر آپ یاد کر سکتے ہوں, ورنہ پھر کہیں لکھ لیں ان دعاؤں کو, ان کو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لیں تاکہ کبھی بھی ضرورت پڑے تو آپ ان دعاؤں کے ذریعے آپ بھی کریں. اچھا, اگر جی ناہید صدیقی, آپ بتائیں گے کہ اگر قرآنی دعاؤں کے علاوہ کسی چیز سے بھی دم کیا جائے تو کیا صحیح ہے یا نہیں ہے صحیح؟
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ہاں, جو سنت سے ثابت ہے, جو مسنون ہے اسے کر سکتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی تھی, اعوذ بعزت اللہ قدرتہ من شر ما اجد و حاضر, اسے بھی بہت فرق پڑتا ہے. جو دعائیں رسول اللہ سے ثابت ہیں اسے کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ خود بنائی ہوئی دعاؤں سے نہیں کر سکتے. دوسرے ایک جواب میں آپ کو ابھی دینا چاہ رہی تھی, دم کی بات ہوئی تو ابھی میرے پیروں میں بڑے بڑے دانے نکل رہے تھے, میں نے بہت اینٹی بایوٹک لگایا, ٹھیک نہیں ہوا, تو میں نے دعا پڑھی اور اپنے تھوک سے, حالانکہ میں کبھی نہیں کرتی, میں تھوک سے کر گئی, اس سے یقین کریں درد بھی ٹھیک ہو گیا اور جلن بھی کم ہو گئی, بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ.
ماشاءاللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جی ایک بات کی تصحیح کر دوں کہ آپ کسی بھی طرح کا دم کر سکتے ہیں, صرف یہ کہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو, بس یہ بات ہے, شرکیہ بات نہیں ہونی چاہیے, باقی آپ کسی پہ اس کا دم کر سکتے ہیں. اگر وہ مسنون نہیں بھی ہے, اگر وہ قرآنی نہیں بھی ہے, تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا نا کہ آپ جن جن چیزوں سے دم کرتے ہیں وہ میرے سامنے پیش کرو, تو صحابہ نے پیش کیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں, بس شرک نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی فرزانہ چودھری, آپ بتائیں گی کہ یہ دم کرنا یا قرآن پڑھانا یا قرآن سکھانا یا امامت کرنا, اس کے اوپر اجرت لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی؟
تو جی اس پہ لی جا سکتی ہے بالکل اجرت, کیونکہ جو اجر تو وہ اللہ ہی سے لیتا ہے, لیکن اس کی جو ایک ٹائم کا جو ہے وہ اجرت معافہ لینا جائز ہے, کیونکہ اس کی ہمیں دلیل بھی ملتی ہے حدیث سے.
صحیح. اچھا اس کی اجرت, جزاک اللہ خیرن, اس کی اجرت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح سے صحابہ نے دم کیا تھا سردار کو جس کو سانپ ڈسا تھا. تو اب اس کے اندر سے یہ نکالا گیا کہ آپ دینی کام میں کوئی بھی آپ ایسی سروس دیتے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی, اس پہ اجرت لینا جائز ہے. مگر ہم نے جیسے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ دو ایکسٹریمز پہ ہم چلے جاتے ہیں, یا تو بالکل ایک طرف نکل جاتے ہیں یا بالکل ہی دوسری طرف چلے جاتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ آپ اتنی بڑی بڑی فیسیں رکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے, لوگ 10 دفعہ سوچیں پھر کہیں انرول کرائیں, تو وہ پھر آگے سے لوگ جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اس لیے رکھتے ہیں, یہ اور چیزوں پہ بھی تو خرچ کرتے ہیں نا, شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں, فلانی چیز پہ خرچ, اگر ہمارے پر خرچ کر لیں تو کیا ہو گیا, ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ ہو. اور دوسرے یہ کہ دین کی تعلیم کو اور دینی چیزوں کو عام کیا جانا چاہیے, ان کو اتنا ایزی بنا دینا چاہیے کہ لوگ بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی سیکنڈ تھاٹ کے فوراً اس کی طرف بڑھیں. جب انسان کوئی اس کے اوپر اجرت لگا دیتا ہے تو پھر لوگوں کو اس کی طرف آنے میں مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ تو جائز ہے بے شک یہاں پہ, اس لیے کیونکہ یہ بھی ایک ضرورت آج کی اس طرح سے بن چکی ہے کہ حکومتیں سپورٹ نہیں کرتی کسی ایسے شخص کو جو یہ کام کرتا ہو, اس کو خود سے اپنے لیے کوئی انتظام کرنا پڑتا ہے. اگر تو حکومت سپورٹ کر رہی ہے, حکومت نے کہیں رکھا ہوا, ٹھیک ہے بات صحیح ہو گئی, وہ حکومت ہی ان کو پے دیتی ہے اور ان کو لوگوں سے لالچ نہیں رہ جاتا. لیکن جس وقت انڈیویجولز خود کمانے لگتے ہیں اور خود لوگوں سے ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں, تو ایک تو اس کے اندر لالچ کا پہلو آ جاتا ہے کہ اور زیادہ ملے, جہاں سے زیادہ ٹیوشن کا مل رہا ہوگا وہاں پہ میں جاؤں گا, جہاں پہ نہیں مل رہا وہاں پہ نہیں جاؤں گا. باقاعدہ بعض لوگوں کو, یعنی میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں یہ چیز آئی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے قرآن پڑھانا ہے, آپ اتنی فیس دے سکتے ہیں تو پڑھیں, نہیں دے سکتے تو ہمارے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں, نہیں پڑھا سکتے پھر ہم آپ کو, آپ جائیں پھر کوئی اور ڈھونڈ لیں. یہ میرے اپنے کانوں نے سنا. تو یعنی یہ چیز پھر آپ نہیں کر سکتے. اجرت لینا جائز ہے مگر پھر آپ اس کو, جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ان ٹوٹیلیٹی چیزوں کو دیکھا جائے. جب اجرت لینا جائے گا تو اب ہر قسم کی چیز ہی جائز ہو گئی. اب جی جب جہاں بڑے بڑی بھاری فیسیں مل رہی ہیں وہاں پہ تو جایا جا رہا ہے, جہاں پہ نہیں مل رہی وہاں پہ نہیں جایا جا رہا. تو یہ کون سے امام تھے جنہوں نے ہارون اور رشید کے بیٹوں کو مامون اور امین کو پڑھانے کی درخواست کی تھی, خلیفہ تھے ہارون اور رشید, تو انہوں نے درخواست کی تھی ان امام کو کہ آپ میرے بیٹوں کو پڑھائیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں علم چل کے نہیں جایا کرتا, مامون اور امین یہاں آئیں گے پڑھنے کے لیے. تو وہ شہزادے تھے, پڑھنے کے لیے گئے, وہ سیکھنے کے لیے گئے وہ, تو اس وقت پھر ان کو, ان لوگوں کو لالچ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ چارج نہیں کرتے تھے نا, اور لالچ وہاں پہ آ جاتا ہے. اور پھر اسی لیے علم کی قدر نہیں رہ گئی کہ جب بالکل علم والے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر ٹیوشنیں لینے کے لیے اور بڑی بڑی بھاری آسامیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں سے ہمیں زیادہ مل جائے, تو پھر وہ لوگ بھی قدر نہیں کرتے. اس وقت لوگ جو علم والے ہوتے تھے سر اٹھا کے جیتے تھے, علم کی قدر ہوتی تھی کیونکہ وہ کسی کے سامنے گرتے نہیں تھے. تو آج یہ حالات اس وجہ سے بھی ہو گئے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا گورنمنٹ نے چھوڑ دیا, وہ بےچارے اپنے گھر پر کیسے چلائیں. تو یہ بیت المال میں سے جو بھی اسلامی حکومت ہو یا اس اسلامی ملک کو, تو وہاں سے ایسے لوگوں کو سپورٹ ملنی چاہیے تاکہ وہ لوگوں سے نہ مانگے, ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں اور اس طرح سے علم بکنے نہ لگے اور ان کی ویلیو خراب نہ ہو. تو یہاں سے ٹھیک ہے یہ بات پتہ چلتی ہے, مگر اس ساری بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور اس کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے کہ کس طرح سے. اب آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ کا تو فتویٰ ہے کہ اس کے اوپر اجلت لینا ہی حرام ہے کسی بھی دینی کام پہ, لیکن آپ امام ابو حنیفہ کے جو ماننے والے ہیں بہت زیادہ, اور بہت ہم تو حنفی فقہ کو بس کرتے ہیں اور ہم اثر بھی اتنی جلدی نہیں پڑھتے, وہ بھی لیٹ کر کے پڑھیں گے, اور ہم بس حنفی فقہ کو اتنا سمجھتے ہیں وہ خود بھی اجرت لے رہے ہوتے ہیں, تب ان کو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ بھول جاتا ہے, باقی کاموں میں ان کو یاد رہتا ہے. تو یہ بھی ایک بری بات ہے کہ یا تو پھر آپ یہ بھی بات مان لیں پھر ان کی. تو اسی طرح امام وغیرہ ہیں جو خاص طور پہ میل ٹیچرز یا میل اس کام میں ہیں, پھر ان کو پھر ایسی جگہوں کے اوپر وہ جب کام کرتے ہیں جہاں سے پھر ان کو پے مل رہی ہوتی ہے, اسی سے پھر ان کے گھر کے خرچے چلتے ہیں, تو وہ بھی پھر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں. پھر جو مسجد کہتی ہے وہ بول سکتے ہیں, جو مسجد نہیں اپروو کرتی وہ نہیں بول سکتے کیونکہ وہ وہاں سے تنخواہ لیتے ہیں. تو یہ چیزیں آج بہت ہی ڈفرینٹ طرح یوز ہو رہی ہیں. بالکل علم کو بھی بکاؤ مال سمجھ لیا گیا ہے کہ بس علم بھی بکتا ہے اور علم بھی خریدا جاتا ہے, اس طرح سے سمجھ لیا گیا. تو اس چیز کو بھی پھر ہمیں صرف یہ لے کے تو آگے نہیں چل پڑنا چاہیے کہ ہاں جی پنڈت اجرت لے سکتے ہیں, ہم نے تو اس حدیث سے سیکھ لیا. پھر ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے, اور علم والوں کو چاہیے کہ وہ اس علم کی لاج رکھتے ہوئے ایسے کوئی کام نہ کریں جس سے کہ علم کے اوپر نام آئے یا اس دین کی تعلیم پہ حرف آئے. اور ایسے لوگوں کو حکومت کو بھی اور ایسے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے جہاں سے دین کی تعلیم دی جاتی ہے, تاکہ وہ لوگوں سے نہ مانگے بلکہ ایک ملک کی حکومت کے اندر وہ آ رہے ہیں. جی اچھا آگے جی ناظرین آپ بتائیں گی کہ ہر بیماری کا کی ایک دوا ہے, اس سلسلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے آئٹم فوڈ آئٹم بتائے ہیں جن سے کہ دوا کے طور پہ جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں.
السلام علیکم. ہنی ہے اور بلیک سیڈز ہے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایز اے دوا آپ یوز کر سکتے ہیں.
تو کوئی ان کا خاص طریقہ بتایا گیا یا پھر ہم
خاص طریقہ جو بلیک سیڈ کے لیے ہے اس کے تو 7 دانے وہ روز صبح کھائے جا سکتے ہیں, اور ہنی کے لیے آپ اس کو جتنا چاہے پی سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, کسی بھی چیز کا اتنا کوئی خاص اسپیسیفک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ آپ اس طرح ہی کریں گے تو پھر وہ ہوگا, اپنے اپنے مطابق سے اس چیز کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو جیسے کلونجی ہے, جیسے شہد ہے, جیسے عود ہندی ہے, جیسے تلبینہ ہے, جیسے یہ ساری چیزیں ان کے اندر اگر آپ لسٹ بنائیں تو اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ علاج کر سکتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے, جو کہ آج اب لیٹسٹ ریسرچ بھی یہ مان رہی ہے کہ ہاں یہ واقعی ان چیزوں کے اندر شفا ہے. جی نسرین آپ بتائیں گے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں علاج کیوں کراؤں, میں ٹریٹمنٹ کیوں لوں, جبکہ بس اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے, اب یہ بیماریاں وغیرہ بس اللہ نے ہی ٹھیک کرنی ہے, تو پھر میں کیوں علاج کراؤں, کیا یہ درست چیز ہے؟ جی نسرین.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نہیں, علاج کرانا سنت ہے اور توکل اللہ پہ کرنی ہے.
جی شاباش,
کیا بیماری کا علاج بتایا گیا تو علاج کرا سکتے ہیں.
شاباش, یعنی علاج ٹھیک ہے, علاج یعنی توکل اپنی جگہ پہ ہے, لیکن علاج ضروری ہے کیونکہ علاج سنت ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ ہم نے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اور ہم نہیں اب ہم کوئی بھی علاج نہیں کرائیں گے, یہ کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کا کلام استعمال کرتے ہیں رقیہ وغیرہ کے لیے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, وہیں پہ ساتھ ساتھ علاج بھی کرائیں, اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے. کہ سر آ چکے ہیں, باقی ہماری تھوڑی سی احادیث رہ گئی ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ نیکسٹ ٹائم ہم کور کر لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.